أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یا دنیا یا دنیا الیک انی ابی تعرضتی ام الی تشوقتی لا حان حینو کے حیحات حیحات غری غیری لا حاجت علی فیک قد تلقت کے ثلاثن لا رجعت فیہا فعیشک قصیر و خطرک یسیر و عملک حقیر آہ من قلت الزاد و طول الطریق و بعد السفر و عظیم المورد. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے. نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 77 جس میں حضرت کا ارشاد ہے یا دنیا یا دنیا اے دنیا اے دنیا الیک انی تو مجھ سے دور ہو جا. ابھی تعرض تھی ام الیہ تشوق تھی تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے, کیا تو میری مشتاق ہو گئی ہے. لاہا نہیں نو کے ہے ہاتھ, ہرگز وہ وقت نہیں آئے گا جب تو مجھے فریب دے سکے. غری غیری تو جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے. لا حاجت لی فی کے مجھے تیری ذرا ضرورت نہیں ہے. قد طلقت کے ثلاثن لا رجعت فیہا میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں جس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فعیشک قصیر و خطرک یسیر تیری لذت بہت مختصر ہے اور تیرا مقام بہت کم. و عملو کے حقیر اور تیری آرزو بہت چھوٹی ہے. آہ من قلت الزاد افسوس کہ زاد و توشہ بہت کم ہے. و طول الطریق راستہ بہت لمبا ہے. و بعد السفر سفر بڑا دور ہے. و عظیم المورد اور منزل بڑی سخت و عظیم ہے. یہ حکمت نورانی آگہی ہے اہل ایمان کے لیے اور زندگی کے ایک اہم پہلو کی طرف امیر المومنین توجہ دلا رہے ہیں. امام رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا, لوگوں کو حماقتوں سے نکالنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے. حکمت کا شہر رسول اللہ ہے اور حکمت کا در امیر المومنین ہے. اگر اس در سے اس شہر میں انسان آ جائے حکمت میں زندگی نصیب ہوتی ہے, اور اگر اس در و شہر کو ترک کر دے تو حماقت میں انسان زندگی بسر کرتا ہے. ہدایت خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے مقرر کی ہے, اسے ہدایت کے ابلاغ کے لیے اہتمام فرمایا، انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ائمہ ہدا مقرر و منصوب فرمائے ہیں تاکہ انسان کو یہ راستہ بھی دکھائیں، اسے مقصد بھی بتائیں، اور اس راستے کو طے کرنے کا طریقہ بھی بتائیں کہ اگر بیچ میں انسان منزل مقصود بھول گیا گمراہ ہو جائے گا، اگر مقصود یاد رہے راستہ بھول جائے تو بھی گمراہ ہو جائے گا، اور اگر راہ و مقصد کو یاد رکھے لیکن راستے کو طے کرنے کا مکتب بھول جائے تو بھی گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہ اس کو کہتے ہیں جو راستہ گم کر بیٹھے۔ اردو میں تمام ان مراحل کے لیے جن میں انسان بہک جاتا ہے و دلالت کا شکار ہو جاتا ہے اسے گمراہی کہتے ہیں۔ مقصد گم کر بیٹھے تو بھی کہتے ہیں گمراہ ہے، راستہ گم کر بیٹھے تو بھی کہتے ہیں گمراہ ہے، اور اگر طریقہ گم کر بیٹھے تو بھی کہتے ہیں گمراہ ہے۔ لیکن اگر ہم جدا رکھیں الفاظ کے استعمال میں، دقت کریں، غور کریں، اور اپنے محل میں الفاظ کو استعمال کریں، بے جا اور بے محل استعمال نہ کریں، تو جو مقصد گم کر بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں گم مقصد، جو راہ گم کر بیٹھے اس کو کہتے ہیں گمراہ، اور جو دین و مکتب و مذہب گم کر بیٹھے اس کو کہتے ہیں گم مکتب، اور جو رہبر کو گم کر بیٹھے اسے کہتے ہیں گم امام و گم رہبر، جو رہبر کھو بیٹھا ہے۔ ہدایت تک پہنچنے کے لیے اس مجموعے کی معرفت ضروری ہے، مقصد، راستہ، رہبر اور مکتب۔ مکتب دین ہے، شریعت کا نام مکتب ہے، امام کا نام رہبر ہے، مقصد لقاء خدا ہے، پروردگار کے ذات تک پہنچنا، مقام خلافت الہی تک پہنچنا، اور راستہ دین ہے، صراط مستقیم ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے انسان طلب کرتا ہے اہدن الصراط المستقیم، روزانہ کا سبق رکھ دیا گیا ہے مومن کا، کہ روزانہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دن میں کئی دفعہ طلب کرے، محراب میں آئے، عبادت میں آئے، بندگی میں آئے، اور آ کر اللہ سے طلب کرے اہدن الصراط المستقیم، اے خدا مجھے مستقیم و سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ عطا فرما، اس کی ہدایت فرما، اہدنا یعنی دکھا، ہدایت فرما، وہ راستہ جو میرے مقصد خلقت تک لے جائے مجھے، اور جب راستہ مل جائے اس کے لیے رہنما بھی عطا فرما، جو اس راستے کی پیچیدگیوں کو سمجھتا ہو، اس راستے کے پیچ و خم کو سمجھتا ہو، اس راستے کے طول کو سمجھتا ہو، اس کی دوری کو سمجھتا ہو، اس کی ضرورتوں کو سمجھتا ہو، اور اس کی مشکلوں کو سمجھتا ہو، تاکہ مجھے اس راستے کی پیچیدگیوں سے بچا کر مقصد تک لے جائے، اس راستے کے دشمنوں سے محفوظ کر کے منزل مقصود تک مجھے لے جائے، ایسا رہنما عطا فرما۔ وہ رہنما خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنا دیے، مقرر کر دیے، اور فرمایا انا جعلناہم ائمتاً یہدون بامرنا، اے انسان تو محتاج ہدایت ہے، ہم نے تیری ہدایت کے لیے کتاب ہدایت بھیجی ہے، ہم نے تیری ہدایت کے لیے صراط ہدایت مقرر کیا ہے، تیری ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث کیے ہیں، اور تیری ہدایت کے لیے ائمہ منصوب کیے ہیں۔ ہدایت نام ہی انہی چیزوں کا ہے کہ ہمیں مقصد بتائیں، راستہ بتائیں، راستے کی پیچیدگیاں بتائیں، خطرے بتائیں، اور اس راہ پر ہمیں حفاظت کے ساتھ چلائیں اور منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ اس راہ کے خطرات میں سے بڑے خطرے بھی بجائیں جن جو انسان کو مقصد سے پہلے ہی گمراہ کر دیتے ہیں، راہ سے ہٹا دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، منزل تک نہیں پہنچنے دیتے، حادثات، اتفاقات اور ایسی رویدادیں جو انسان کے لیے خطرناک ہیں، ان حوادث سے اور ان رکاوٹوں سے آشنا بھی کریں اور ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی بتائیں. رہبر و امام رہزنوں سے بچاتا ہے. راستے میں رہزن ہیں اس راستے کے. ہمیں مقصد معلوم ہو, مقصد خلقت معلوم ہو. ہمیں امیر المومنین امام ہیں, وہ پیشوا جو خدا نے مقرر کیے ہیں. ہرچند ہمیں توقع امیر المومنین سے کچھ اور ہے, اور امیر المومنین کو خدا نے کسی اور مقصد کے لیے, بشر کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے. اور یہ ہوا ہے سابقہ قوموں میں, خدا تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کسی اور مقصد کے لیے بھیجا اور بنی اسرائیل نے موسیٰ سے توقعات اور باندھ لی. وہ نہیں باندھی جن مقصد کے لیے موسیٰ کو بھیجا گیا تھا. خداوند نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ, جا کر بنی اسرائیل کو ہدایت کرو, مقصد سمجھاؤ, راستہ بتاؤ. لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ سے صرف راشن مانگا, کبھی پکا پکایا کبھی کچا راشن مانگا. قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا رویہ ایسے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ راشن خور لنگر کی قوم تھی. موسیٰ جب آئے تو کہنے لگے کہ پکا پکایا لنگر لے کر آؤ, دیگیں پکی ہوئی لے کر آؤ, مانو سلوا لے کر آؤ, ہم سے پکتا نہیں ہے. اور جب انہیں پکی ہوئی دیگیں کھلائی گئیں, کچھ عرصہ کھاتے رہے, کہنے لگے اب ہمارے منہ پڑ گئی ہیں, اب ہمیں کچا راشن لا کے دو اور اس میں ٹیسٹ بدلنے والی چیزیں, لہسن ضرور ہونا چاہیے اور اس میں لہسن کے ساتھ ساتھ پیاز ہونا چاہیے, سبزیاں ہونی چاہیے تاکہ ہم خود ذائقہ بنا سکیں. لنگر کے ٹیسٹ بدلنے والی قوم تھی. خدا نے بھیجا کہ موسیٰ ان کو نجات دو فرعون سے, ستم سے, ظلم سے, اور ان بہکیوں کو واپس خدا کی طرف لے کر آؤ. یہ اولاد انبیاء ہیں, یہ بنی اسرائیل ہیں, یہ یعقوب کے بیٹے ہیں, یعقوب کی اولاد ہیں, وہ یعقوب ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. اس آل ابراہیم کو بہکاوے سے, گمراہی سے نکال کر ہدایت تک لے آؤ. لیکن جب موسیٰ آئے ہادی و رہنما, مطالبات جب سنے قوم کے, تو اس میں فقط لنگر کی باتیں تھیں, راشن کی باتیں تھیں, من و سلوا اور کچا راشن تھا کہ یا موسیٰ ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. موسیٰ سے یہی کچھ انہوں نے طلب کیا. عزیزان, ائمہ کے لیے ایک دشواری یہ پیش آتی ہے کہ جن امتوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں, امام خالق اور مخلوق کے درمیان میں ہوتا ہے. خالق کسی مقصد کے لیے امام بھیجتا ہے, مخلوق کچھ اور توقعات اس امام سے باندھ لیتی ہیں. خالق نے ہدایت کا امام بنایا اور مخلوق فقط لنگر کی طرف توجہ رکھتی ہے کہ لنگر ہمیں دیتا رہے, کبھی دیگیں پکا کے دے, کبھی کچا راشن دے تاکہ ہم اپنی مرضی کا ٹیسٹ بنا کے کھائیں. ہمیں توقعات کچھ اور ہیں مولا علی سے, جو گائے گائے ہماری زبان پر بھی آ جاتی ہیں, شاعری میں, شعر میں, قصیدے میں, رباعی میں, تقریر میں, مجلس میں, کسی جگہ آئی جاتی ہے. بالآخر جو انسان کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے, علامہ اقبال کے بقول کے لب پہ آتی ہے دعا بن کے, تمنا میری, یہ تمنا میری دعا بن کے میرے لبوں پہ آ ہی جاتی ہے. اور اپنی دعاؤں کو دیکھیں تو اپنی تمنائیں پتہ چل جاتی ہیں کہ ہم کیا تمنا و آرزو رکھتے ہیں. ہم نے خدا سے ہمیشہ دعائیں مانگی ہیں, خدا کو واسطے بھی دیے ہیں, وسیلے بھی پیش کیے ہیں. وسیلے خدا کی ذات پاک و مقدس, وسیلے پاک اور مقدس, پاک وسیلوں سے ائمہ کا واسطہ دیا ہم نے, آل رسول کا واسطہ دیا ہم نے اللہ کو. دعائے توسل پڑھتے ہیں, چہاردہ معصومین کا واسطہ دیتے ہیں, یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یہ سارے وسیلے عظیم خدائے عظیم و برتر و خدائے کبیر کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, بارگاہ میں سب کچھ پیش کر کے آخر میں مطالبہ کیا کرتے ہیں, وہی یا من و سلوا یا عدس و بصل و اصل, یہ خدا سے مانگ لیتے ہیں. آخر میں انتہا میں لنگر ہی کا ذکر آتا ہے پھر, کہ راشن دے ہمیں خدایا, ہمیں راشن دے. مخلوق کچھ اور مطالبات رکھتی ہے, خالق نے کچھ اور ڈیوٹیاں لگائی ہیں, خالق نے کچھ اور ذمہ داری لگائی ہے. امیر المومنین اگر ہماری باتیں سنیں تو ہم کچھ اور توقع رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے امیر المومنین کو امت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ امت کو خطروں سے بچائیں، امت کو خطروں سے آگاہ کریں۔ بہت سارے خطر امت کی راہ میں موجود ہیں جو اسے مقصد سے دور کرتے ہیں۔ خطرات کی قسمیں ہیں، جس طرح امیر المومنین کے ہی فرمان میں ہے، دعائے شریف کمیل، امیر المومنین کی دعا ہے جو اپنے شاگرد کمیل ابن زیاد کو تعلیم فرمائی مامنی، اس دعا میں ہے کہ گناہوں کی قسمیں ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان سے نعمتوں، انسان کو نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو سعادت سے محروم کر دیتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ ہر گناہ کا ایک اثر ہے انسان کے وجود پر۔ اسی طرح جو مشکلات انسان کو، خطرات پیش آتے ہیں، کئی طرح کے خطرے ہیں، کچھ خطرے ایسے ہیں جو مقصد انسان کو بلا دیتے ہیں، کچھ خطرے ایسے ہیں جو راستہ بلا دیتے ہیں، کچھ خطرے ایسے ہیں جو رہبر چھڑا دیتے ہیں، کچھ خطرے ایسے ہیں جو انسان سے مکتب چھڑا دیتے ہیں۔ خطروں کی قسمیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں مقصد معلوم نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں مقصد کی طرف جانے والا راستہ معلوم نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں اس راہ پر تو ہیں لیکن انہیں رہبر معلوم نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو رہبر کو بھی جانتے ہیں لیکن انہیں مکتب نہیں معلوم، رہبر کے فرامین نہیں معلوم کہ رہبر کہہ کیا رہا ہے، مانگ کیا رہا ہے، چاہتا کیا ہے۔ ان سارے خطروں سے، ان راہزنوں سے نجات دینے کے لیے امیر المومنین نے امامت کی اور فرمائی، اور نہج البلاغہ کے خطبوں میں ہمیں متوجہ کیا ہے۔ از جملہ اس حکمت کے اندر، حکمت نمبر 77، حضرت نے سب سے بڑا خطرہ انسان کے لیے ذکر فرمایا، وہ خطرہ جو انسان کو مقصد سے بھی دور کر دیتا ہے، انسان کو راستے سے بھی دور کر دیتا ہے، انسان کو رہبر سے بھی دور کر دیتا ہے، اور مکتب سے بھی دور کر دیتا ہے، مذہب و دین سے بھی دور کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ، اس کا نام ہے دنیا۔ یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص زرار ابن زمرہ یا زمرہ یا حمزہ، دونوں قسم کی روایات میں اس کا نام دو طرح سے ذکر کیا گیا ہے، یہ امیر المومنین کا بڑا خاص ساتھی ہے، امیر المومنین کا صحابی ہے۔ مروج الذہب میں مسعودی نے لکھا ہے کہ یہ من خواص امیر المومنین، امیر المومنین کے خاص ساتھیوں میں سے تھا، خواص میں سے تھا، حواریوں میں سے تھا، جو ہمیشہ امیر المومنین کے قریب ترین لوگ تھے ان لوگوں میں سے تھا۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد اس کا جانا ہوا شام، دمشق میں امیر شام کے دربار میں چلا گیا۔ امیر شام اس کو جانتا تھا، یہ زرار ابن زمرہ زبائی، یہ امیر المومنین کے خواص اور خاص ساتھیوں میں سے ہے۔ اس نے اس زرار سے پوچھا کہ سفلی علی یا سفلی ابل حسن، میرے سامنے امیر المومنین کے بارے میں کچھ بتا، مجھے ابل حسن کے بارے میں کچھ بتا۔ یہ امیر شام کا طریقہ کار تھا کہ بہت سارے لوگ جو امیر المومنین سے دور ہو کر شام گئے تھے، یا وفاداری چھوڑ کر گئے تھے، یا وفاداری پر قائم رہتے ہوئے لیکن شام جا پہنچے تھے، ان کو امیر شام بلا کر اکثر امیر المومنین کے بارے میں تذکرے چھیڑ دیتا، اور ان سے کہتا کہ مجھے سناؤ کیسے تھے امیر المومنین، علی کیسے تھے، چونکہ دشمن تھا علی کا، رقیب تھا امیر المومنین کا، دلچسپی رکھتا تھا کہ امیر المومنین کے بارے میں بہت کچھ سنے تاکہ پراپوگنڈا بھی کر سکے۔ ایک کوشش اس کی یہ تھی کہ بدنام کرائے امیر المومنین کو۔ اس نے بہت سارے خطیب، بہت سارے افراد خریدے ہوئے تھے، پالے ہوئے تھے، جنہیں حکومتی خرچے پر پیسہ ملتا تھا، امیر المومنین کو برا بھلا کہتے تھے ممبروں کے اوپر کھڑے ہو کر۔ ایک تو اس لیے وہ مواد اکٹھا کرنا چاہتا تھا، دوسرا اپنی حکومت کی کامیابی کے لیے، اور تیسرا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین کو کیوں لوگ اتنا پسند کرتے ہیں، وجہ کیا تھی۔ سنتا تھا، محفل لگاتا تھا، اسی طرح کی ایک محفل یہ بھی تھی جو زرار ابن زمرہ کی موجودگی میں پیش آئی۔ اس نے پہلے منع کیا، کہا امیر شام کو کہ رہنے دے تو میں امیر المومنین کے فضائل ذکر کروں گا تجھے پسند نہیں آئیں گے، تو دشمن ہے، حاضر نہیں ہوں گے تجھ سے، اچھا نہیں لگے گا تجھے، لہذا یہ موضوع رہنے دے۔ لیکن اس نے کہا لابد من ذلک، تو مجبور ہے یہ بیان کرنے پر، میں سننا چاہتا ہوں، جو تیرے جی میں آتا ہے تو کہہ میں سنوں گا۔ اس کے بعد زرار ابن زمرہ نے امیر المومنین کے وہ فرائض فضائل بیان کرنا شروع کیے، جو تفصیل ہے، کافی مفصل ہے، جناب سید رضی نے یہاں نہج البلاغہ میں انہیں ذکر نہیں کیا، صرف آخری جملہ زرار ابن زمرہ کے ان فضائل کا ذکر کیا، یا یوں کہوں کہ ایک جملہ ان میں سے، آخری نہ، ایک جملہ ان میں سے زرار ابن زمرہ کے الفاظ میں سے سید جناب سید رضی نے یہاں نہج البلاغہ میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے، کہا کہ امیر المومنین کو رات کا منظر بہت پسند تھا، رات امیر المومنین کا پسندیدہ وقت تھا، جس طرح قرآن کریم میں ہے، رسول اللہ کو خطاب ہے، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل راتوں کو قیام کیا کر لیکن نہ اتنا زیادہ، رسول اللہ رات کو قیام کرتے تھے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے روکا، اے مزمل، اے کملی والے، قیام کیا کر لیکن اتنا زیادہ نہ کیا کر، فَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا، اس لیے کہ دن کو آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، رات کو تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کر، اے مزمل، اے کملی والے، رات کو قیام کیا کر لیکن تھوڑا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، تم بھی ایسے ہی کیا کرو، راتوں کو اٹھا کرو اور خدا کی بندگی میں تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے صرف کیا کرو، رات کر اٹھ کر، کیوں؟ اس لیے کہ ان ناشئت اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، اس لیے کہ رات کا عالم خدا کے قرب کے لیے بہت مناسب وقت ہے رات کا، جب دنیا سو جاتی ہے، زمین سو جاتی ہے، سب سناٹا چھا جاتا ہے، مزاحمت کم ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، بیوی بچے سو جاتے ہیں، تمہارے ماتحت و افسر سارے سو جاتے ہیں، دنیا سے تمہارا رشتہ تھوڑی دیر کے لیے کٹ جاتا ہے، اس وقت اٹھ، تھوڑی دیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، کہ یہ تھوڑا سا وقت بھی تجھے خدا کے بہت قریب کر دے گا، اور تیری خوش نصیبی ہے اگر رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور دو قطرے آنسو بھی اگر تیری آنکھ سے نکل آئیں تو نور ہونا اللہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ دو قطرے خدا کو بہت پسند ہیں، ایک وہ قطرے جو انسان کی آنکھ سے خوف خدا سے ٹپکتے ہیں، آنسو کے قطرے، اور ایک شہید کے خون کے قطرے، شہید کے خون کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور خوف خدا سے ٹپکنے والا آنسو خدا کو بہت پسند ہے۔ روایت میں کہ ایسی آنکھ پر جہنم حرام ہے جس آنکھ سے خوف خدا میں ایک آنسو نکل آیا، اور رات کو نکل آتا ہے جب انسان خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ ویسے تو ہم روتے ہیں بہت ہر چیز کے لیے، لیکن یہ رونا سب سے عظیم رونا ہے۔ ان ناشئت اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا عالم اس سے خوبی فائدہ اٹھاؤ۔ امیر المومنین کو رات بہت پسند تھی، علی کی رات زیادہ آباد تھی، زیادہ پر رونق تھی، کس سے؟ علی کے فریادوں سے، علی کے گریہ و نالہ سے، علی کی آہ و بکا سے، ساری رات، رات خوب جانتی تھی علی کو، علی کیا ہے، رات بہتر جانتی تھی علی کو، علی کیا ہے۔ ایک عظیم مرتبہ، ایک عظیم مقام علی کا، ایک دن سلمان فارسی آئے ہراساں، گھبرائے ہوئے، حزین، آئے جناب سیدہ کے در پر آ کر دستک دی رات کے وقت، اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگے کہ علی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، جلدی کفن و دفن کا انتظام کریں۔ جناب سیدہ پریشان نہیں ہوئی اور تبسم فرما کے فرماتی ہیں، سلمان کیا دیکھا ہے؟ سلمان نے کہا، میں مدینے سے باہر گیا کسی کام سے، نخلستان سے مجھے کچھ آواز آ رہی تھی، کسی کے ایسے بولنے کی یا مناجات کی آواز آ رہی تھی، میں اس آواز کے قریب گیا تو میں نے پہچان لیا، یہ تو میرے مولا ہیں، امیر المومنین ہیں۔ پھر میں قریب ہوا، دیکھا امیر المومنین بندگی خدا میں، عبادت خدا میں مصروف ہیں، اور میں نے دیکھا رونا شروع کیا، گریہ شروع کیا امیر المومنین نے، اور پھر ایک دفعہ امیر المومنین کی بلند آواز نکلی، فریاد نکلی، اور اس کے بعد امیر المومنین زمین پر لیٹ گئے، اور میں قریب گیا دیکھا کہ امیر المومنین دنیا سے گزر گئے ہیں، وفات ہو گئی ہے۔ جناب سیدہ نے مسکرا کے فرمایا، سلمان تو نے آج رات علی کا یہ منظر دیکھا ہے، زہرا ہر شب علی کا یہ منظر دیکھا ہے، جا تو جا کر آرام کر، تو آرام کر جا کے گھر میں۔ علی بارگاہ خدا میں ایسے ہی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ شخص زرار ابن زمرہ دشمن علی کے سامنے یہ بات بتا رہا ہے کہ دشمن علی سن، علی کیا تھے؟ تجھے کیا معلوم علی کیا تھے؟ کہا کہ علی وہ تھے کہ میں جو رات کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ یہاں سے اس کی روایت شروع ہوتی ہے، اس نے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین فاشہد لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے امیر المومنین کو بعض موقعوں پر۔ وقد ارخ اللیل سدولو، رات نے اپنی تاریکی سیاہ چادر پھیلا رکھی تھی۔ وہو قائم فی محراب، اور امیر المومنین اپنے محراب عبادت میں کھڑے ہوئے تھے۔ فاقبض علی لحیتہ، امیر المومنین نے اپنی داڑھی کو ہاتھ سے پکڑ کر یتململ تململ سلیم، پھر اس کے بعد بلک بلک کے رونا شروع کیا، تڑپ تڑپ کے رونا شروع کیا۔ سلیم عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جسے سانپ نے ڈس لیا ہو اور شدید تکلیف میں ہو، بہت زیادہ تکلیف میں ہو، اور ویسے تو انسان روتا ہے لیکن جو تکلیف میں روتا ہے وہ تڑپتا بھی ہے، کروٹیں بھی بدلتا ہے، بے کل و بے چین بھی ہوتا ہے، بے تاب بھی ہوتا ہے، اور روتا بھی ہے۔ اور امیر المومنین محراب عبادت میں اپنی داڑھی کو ہاتھ سے پکڑ کر اور بے چینی کے ساتھ بے کل ہو کر تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ میں نے خود دیکھا یبکی بقا الحزین، اور بہت ہی درد مند انسان کی طرح، رنجور انسان کی طرح روک رو رہے تھے۔ ویقول، اور علی کے رخساروں پر آنسو جاری تھے، اور یوں فرما رہے تھے، یا دنیا یا دنیا، اے دنیا اے دنیا، ابھی الیک انی، تو مجھ سے دور ہو جا، علی کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیوں میری طرف آتی ہے؟ ابھی تعرضتی، کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے؟ ام الیہ تشوقتی، تو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے اتنی؟ تو کیوں میری عاشق ہو گئی ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا، لا حین حینوں کے، اے دنیا وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا جب تو مجھے دھوکہ دے سکے، ہے ہاں ہے ہاں، ہرگز وہ وقت نہیں آئے گا، غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، جا کر میرے علاوہ کسی کو دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ لا حاجت علی فی کے، میرے تیرے اندر میری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میری ضرورت نہیں ہے۔ قد طلقتک ثلاثا لا رجعه فیها، میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں جس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فعیشک قصیر، تیری لذتیں بڑی تھوڑی ہیں، وخطرک یسیر، تیری حیثیت بڑی کم ہے، وعملک حقیر، تیری آرزو بہت پست ہے، اح من قلت زاد، افسوس کہ زاد و توشہ بہت کم ہے، وطول طریق، راستہ بہت لمبا ہے، وبعد سفر، سفر و مسافت زیادہ ہے، وعظیم المورد، اور منزل بڑی دشوار ہے، کٹن ہے۔ یہ روایت ہے جو جناب سید رضی نے اس زرار ابن زمرہ سے یہاں پر نقل کیا، یعنی اس کا ایک حصہ نقل کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں خطبات میں، کہ نہج البلاغہ کے خطبات امیر المومنین کے کلام کا ایک بہت ہی مختصر انتخابی مجموعہ ہے۔ ایک عالم بزرگوار نے نہج البلاغہ کے وہ خطبے مکمل کیے ہیں جن کا ایک جملہ یا حصہ یا پیراگراف جناب سید رضی نے اکٹھا کیا اور نہج البلاغہ بن گیا، باقی چھوڑ دیا انہوں نے، چونکہ انہوں نے خطبے انتخاب کیے، کلام منتخب کلام ذکر کیا۔ انہوں نے کلام اکٹھا کیا، 8 یا 10 جلدیں بنی ہیں، باقی مجموعہ جب انہوں نے جمع کیا اکٹھا کیا، علی علیہ السلام کے خطبات میں جو عمر بھر امیر المومنین نے بیان فرمائے اور جن میں سے کچھ نہج البلاغہ میں ہیں، ایک خطرہ سب سے زیادہ امیر المومنین نے ذکر کیا اور وہ دنیا کا خطرہ ہے. چونکہ امیر المومنین در حکمت رسول اللہ ہے، وہ رسول اللہ خزانہ حکمت خدا ہے، اللہ نے اپنی حکمت رسول اللہ کے دل پر نازل کی ہے، اور رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ انا مدینۃ الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. قرآن تک جانے کا دروازہ نہج البلاغہ ہے. قرآن انسان کے لیے خطرے بیان کر رہا ہے، جس طرح قرآن کریم نے ذکر کیا کہ انبیاء و رسول خدا بشیر بھی ہیں و نذیر بھی ہیں. بشیر مقصد بتانے والے، راستے بتانے والے، نجات کے طریقے بتانے والے، ان کو بشیر کہتے ہیں، اور نذیر ان راہوں پر مشکلات، ان راہوں پر حائل خطرات بتانے والے. ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ بشیر حوروں کا ذکر کرنے والے اور نذیر جہنم کا ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں. نہ، بشیر مقصد جو بتائے اور نذیر راستے میں موجود دشمن کے خطرے سے جو آگاہ کرے. اس لیے انبیاء مبشر بھی ہیں اور منذر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، بشیر و نذیر بھی ہیں. انبیاء کے وارث، انبیاء کے وارثوں کو اسی چیز سے پہچانا جائے گا جو انبیاء کے پاس ہے. قرآن کہہ رہے کہ انبیاء بشیر و نذیر ہیں، تو انبیاء کا وارث بھی وہی ہوگا جو اپنی امت کے لیے بشیر و نذیر ہو، جو امت کو مقصد بھی بتائے اور امت کو اس مقصد کی راہ میں حائل خطرے بھی بتائے. قرآن کریم نے سب سے بڑا خطرہ انسان کے لیے دنیا کو قرار دیا ہے. دنیا کا خطرہ مبالغے کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ہے. انسان کو ہر دوسری چوتھی آیت کے بعد متوجہ کیا ہے، اے انسان تیری کمینگاہ میں دنیا کا خطرہ موجود ہے، دنیا سے بچ رہے رہے، دنیا سے محفوظ رہے، برحضر رہے، ہوشیار رہے، خبردار رہے. رسول اللہ نے بھی دنیا کے خطرے سے لوگوں کو آگاہ کیا اور بچایا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے خطرہ دنیا لوگوں کو بتایا. دنیا، وہ دنیا جو خطر ہے، اس دنیا کی بات ہو رہی ہے. ایک دنیا زندگی کو کہتے ہیں، یہ الگ دنیا ہے، اس سے نہیں بچنا. موت سے پہلے کی زندگی، اس کو دنیا کہتے ہیں. اور اسی طرح ایک دنیا جو آج کل زیادہ اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دین و دنیا. دین عبادتوں کو کہتے ہیں اور دنیا کاروبار کو کہتے ہیں. یہ دنیا بھی نہ، یہ بھی قابل مذمت نہیں ہے، البتہ اس میں جدائی بھی نہیں ہے دین سے. لیکن دنیا کی تین اصطلاحیں ہیں، تین جگہ پر لفظ دنیا استعمال ہوتا ہے، دھیان رکھیں، توجہ رکھیں. ایک کہتے ہیں دنیا موت سے پہلے کی زندگی، یہ جو ابھی ہم سب گزار رہے ہیں، اس زندگی کو کہتے ہیں حیات دنیا، یہ ایک اصطلاح ہے. اس کو کہا گیا ہے یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ کھیتی ہے، اس کو نہیں تباہ کرنا، اس پہ مذمت نہیں ہوئی، اس کو آباد کرنا ہے، اس کو بنانا ہے، اس کو سنوارنا ہے، اس کو خراب نہیں ہونے دینا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس دنیا کو برباد نہ کرو، اس دنیا کو آباد کرو کہ آخرت کی فصل اسی پہ لگے گی، اور جس کی یہ کھیتی اجڑ گئی اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی، اجڑ گئی. ایک دنیا دین کے مقابلے میں، دین و دنیا. دنیا یعنی نمازیں، روزہ، یہ دین ہے. دنیا کاروبار، معیشت اور باقی جو کام کرتے ہیں، یہ دنیا بھی قابل مذمت نہیں ہے، چونکہ وہ ضروریات زندگی ہیں. ہر چند نام ہم نے ان کا دنیا رکھ دیا ہے، لیکن یہ ضروریات زندگی ہیں آپ کی. موت سے پہلے کی زندگی بھی دنیا ہے اور ضروریات زندگی بھی دنیا. ان کی مذمت نہیں کی جا رہی، نہ قرآن نے کی ہے، نہ رسول اللہ نے فرمائی ہے، اور نہ ہی امیر المومنین کے خطبوں میں اس دنیا کے متعلق ہے. دنیا ایک الگ چیز ہے، ایک اور حقیقت ہے جس کی مذمت کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ انما الحیات دنیا لعب و لہو، حیات دنیا لعب ہے اور لہو ہے. اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، تمام بربادیوں ہلاکتوں اور خطاؤں کی جڑ دنیا ہے، ہر جرم کے پیچھے دنیا بیٹھی ہوئی ہے، ہر جرم کے پیچھے دنیا بیٹھی، دنیا انسان سے جرم کرواتی ہے. اگر قتل حسین بھی کوئی کرتا ہے تو اس قاتل کو بھی دنیا نے اس جرم پر اکسایا ہے. الناس و عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، اور دنیا جب ان کی آنکھوں میں آ جاتی ہے انہیں اندھا کر دیتی ہے اور اس حد تک ظلم کرتے ہیں. آج بھی جو کوئی جیسا بھی ظلم کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، اس کے پیچھے دنیا ہے. وہ دنیا رأس کل خطیہ، وہ بھی دنیا ماں ہے تمام جرائم کی، تمام گناہ کی ماں حب الدنیا ہے، رسول اللہ کا فرمانا ہے. امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ دنیا اصل خطرہ ہے. اس دنیا سے ذرا آشنا ہو جائیں ہم، کیا ہے یہ دنیا. دنیا قرآن کا فرمانا ہے کہ دنیا لعب ہے و لعب ہے. لعب وہ کام جو انسان کو مقصد سے دور کر دیں، لعب بے مقصد کام، جن کاموں کا کوئی مقصد نہ ہو اسے دنیا کہتے ہیں. دنیا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پستی سے، دنیا کا لفظ دنی سے نکلا ہے، دنوب سے نکلا ہے، پستی سے. علوب اور دنوب، علوب بلندی کو کہتے ہیں، دنوب پستی کو کہتے ہیں. عالی بلند اور دانی پست، دانی سے نکلا ہے پستی. ہر پست بات، ہر پست عمل، ہر پست حرکت و حقیر کام یہ دنیا ہے. وہ انسان خود دیکھ لے، ایک بہترین فارمولا ہے جو امیر المومنین نے ہمیں دے دیا کہ دنیا دناعت ہے، دنیا پستی ہے، دنیا حکارت سے نکلا ہے. بعض احادیث میں، میں تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ موضوع بھی واضح ہو جائے اور ہمیں تھوڑی سی آشنائی مانوس بھی ہو جائے کلام معصومین سے. ویسے تو ہمیں آرزو و توقع یہ ہوتی ہے کہ ہم معصومین کا کلام نہ سنیں، معصومین کے بارے میں کلام سنیں. کہتے ہیں نا بھی اپنا کلام سنائیے، خطیب بیٹھتا ہے کہتے ہیں اپنا کلام سنائیے، خطابت سنائیے. میں اگر امیر المومنین کے بارے میں گفتگو شروع کر دوں تو پسند ہوتی ہے آپ کو، خصوصاً کوئی شاعر سریلا بھی ہو، جوشیلا بھی ہو، پھر تو اور ہی نور و نلا نور، پھر تو بہت ہی لذت آتی ہے. موضوع بھی بہت اچھا، موضوع کیا ہے؟ فضائل علی، اور سر بھی بہت اچھی ماشاءاللہ، اور ساری سریں اس میں موجود ہیں، دنیا جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری موجود ہیں. آواز بہت اچھی، طریقہ بہت اچھا، جوش و ولولہ و جذبہ و عقیدت سب کچھ بہت اچھی ہوتی ہے. اگرچہ یہ عقیدت پیش کرنے والے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں بقول حافظ شیراز کے کہ واعظان کے ان ہمیں جلوے بر ممبر می کنند، وقتی در خلوتن انکار دیگر می کنند، کہ یہ واعظ، یہ ممبری لوگ، ذاکر خطیب جو آتے ہیں سٹیجوں پہ، یہاں ممبر پہ بیٹھ کر بڑے جلوے دکھاتے ہیں، لیکن جب خلوت میں ہوتے ہیں تو کچھ اور کام کرتے ہیں. ممبر کے جلوے اور ہیں اور خلوتوں کے حلوے کچھ اور ہیں. عقیدت پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے، لیکن جملے جملے کا معاوضہ بھی لے لیتے ہیں، ایک ایک جملے کا معاوضہ وصول کر لیتے ہیں، پہلے سے حساب کر کے آ جاتے ہیں. بلکہ جب آرڈر بک ہوتے ہیں اسی وقت سے حساب کر لیتے ہیں کہ 10 مجلسیں پڑھنی ہیں، 10 لاکھ لینا ہے میں نے آپ سے، 1 لاکھ روپیہ 1 گھنٹے کا میں نے لینا ہے. جب انسان لچھے دار تقریر سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ان کے اندر تو فقط حب علی ہی ہے، اور حب علی کے علاوہ دل میں جگہ ہی نہیں ہے کسی اور چیز کی محبت کی. لیکن جب حب علی کا معاوضہ مانگتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ نہ، ساری جگہ حب دنیا کی ہے. پھر مانگ لیتے ہیں کہ اتنی پڑی ہے، اتنے دو تمہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس سے بھی زیادہ المیہ یہ ہے، بڑی المیہ یہ ہے کہ جب مصائب پڑھتے ہیں تو ایک ایک جملہ مصیبت کا بھی معاوضہ لے لیتے ہیں، ایک ایک جملے کا معاوضہ لے لیتے ہیں. اور یہ عجیب ہے اہل بیت کی مظلومیت کہ اہل بیت پر جنہوں نے مصائب ڈھائے انہوں نے بھی مصائب کا معاوضہ لیا ہے، مصائب ڈھانے کا. جس نے جو ظلم کیا ہے اسے معاوضہ ملا ہے. جس نے پتھر مارا، پتھر مارنے سے پہلے دو آدمیوں کو گواہ بناتا تھا کہ ادھر میرے دائیں بائیں کھڑے ہو، دیکھو میں حسین کو پتھر مار رہا ہوں. اور پھر جب معاوضے کا وقت آئے گا تم گواہی دینا کہ میرا پتھر لگا صورت حسین کے اوپر، تم بتانا کہ وہ دانت جو شہید ہوئے تھے میرے پتھر سے شہید ہوئے، تاکہ مجھے زیادہ معاوضہ مل جائے. جب تیر چلاتے تھے تو کہتے تھے گواہی دینا ہم نے تیر چلایا. عمر سعد نے پہلا تیر پھینکا، جب جنگ شروع ہوئی پہلا تیر عمر سعد لعین نے پھینکا، سارے لشکر کو کہا گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے مارا. کیوں؟ اس لیے کہ رئی کی حکومت اس کا معاوضہ ہے. یہ بڑا مہنگا تیر ہے جو میں مار رہا ہوں، جس ہستی پر مار رہا ہوں اس کی قیمت حکومت رئی ہے. اور یہ سلسلہ معلوم نہیں کب تھمے گا کہ مصائب کا معاوضہ بھی دیا جائے، مصائب ڈھانے کا بھی معاوضہ، مصائب پڑھنے کا بھی معاوضہ دیا جائے. باہر کیف پڑھتے ہم، کوشش کرتے ہیں، ہمیں پسند ہے کہ مولا کے بارے میں کچھ پڑھا جائے، کلام سنایا جائے. اور خود مولا اپنی بیاض لے کر نہج البلاغہ، بیاض مولا ہے، کتاب مولا ہے. اور علی 1400 سال سے کتاب لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی مجلس میں مجھے بھی موقع مل جائے ایک خطبہ میں بھی اپنا پیش کروں. ایک مجلس مجھے دے دو، میں اپنا خطبہ تمہیں سناؤں. تم تو اپنی عقیدتوں کے قصیدے مجھے سناتے ہو، ذرا حقیقتوں کے خطبے مجھ سے بھی سن لو. توجہ کریں، مجالس میں یہ ایک عزاداری میں یہ ایک الجھن پیدا ہو گئی، یہ دین میں، بلکہ دین کے بدلے دنیا، وہی جس کی علی مذمت کر رہے ہیں. دین کے بدلے دنیا، ہر چیز کا معاوضہ، قرآن کا معاوضہ، نمازوں کا معاوضہ، روزوں کا معاوضہ، مجلسوں کا معاوضہ. امیر المومنین کا کلام آپ نے سنا کہ دنیا دور ہو جا مجھ سے، تو اس قابل نہیں ہے کہ میرے قریب آ. علیک انی، دور ہو مجھ سے. حیات لاحان اہینوں کے، وہ وقت نہ آئے جب تو مجھے فریب دے دے، دھوکہ دے دے. دنیا کے بارے میں روایات فراوان ہیں. حدیث اول آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں. انما سمیت دنیا دنیا، دنیا کو دنیا اس وجہ سے کہتے ہیں، لانہا ادنا من کل شیء، چونکہ ہر چیز سے زیادہ حقیر اور پست یہی ہے. دنیا سے زیادہ پست کوئی اور نہیں. دنیا کا معنی ہی پستی ہے، ہر وہ چیز جو پست ہے اور گھٹیا وہ دنیا ہے. پست اور گھٹیا بات دنیا ہے، پست اور گھٹیا حرکت دنیا ہے، پست اور گھٹیا رویہ دنیا ہے، پست اور گھٹیا مال دنیا ہے، پست اور گھٹیا مقام دنیا ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر دنو ہے، پستی ہے، حقارت ہے، گھٹیا ہے، وہ دنیا ہے، وہ قابل مذمت ہے. اس لیے حضرت دنیا کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے، دنیا کی تفسیر و تعریف کر رہے ہیں. انما سمیت دنیا دنیا، دنیا کا نام دنیا کیوں رکھا گیا ہے؟ لانہا ادنا من کل شیء، چونکہ سب سے زیادہ پست و حقیر ہے. وسمیت الاخرۃ آخرہ، اس لیے آخرت کو آخرت کہتے ہیں. لان فیہا الجزا والثواب، چونکہ اسے بعد میں آنا ہے، اس کے اندر جا جا جزا ہے، جزا اور ثواب ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ حیات دنیا بہت پست ہے، گھٹیا ہے. فیما سأل یزید بن سلام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یزید بن سلام راوی ہے، اس نے سوال کیا رسول اللہ سے کہ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں، لما سمیت دنیا، سألہ عن الدنیا لما سمیت الدنیا، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں، رسول اللہ سے پوچھا اس شخص نے. قال لأن الدنیا دنیا، چونکہ دنیا پست ہے، دنی ہے، حقیر ہے، گٹیا ہے. خلقت من دون الآخرہ، آخرت سے بہت نیچے خلق کی گئی ہے. ولو خلقت مع الآخرہ لم یفن اہلها کما یفن اہل الآخرہ، اور جس طرح سے اگر یہ آخرت کے مقابلے میں خلق نہ ہوتی، پست نہ ہوتی، گھٹیا نہ ہوتی، اہل دنیا کبھی فانی نہ ہوتے، جس طرح اہل آخرت کبھی فانی نہیں ہوں گے. قال فاخبرنی لما سمیت الآخرۃ آخرۃ، یزید ابن سلام نے پوچھا یا رسول اللہ، فرمائیے کہ آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں. قال لانها متأخرۃ، چونکہ بعد میں آئے گی، بعد میں آنے کی وجہ سے اس کو آخرت کہتے ہیں. تجیء من بعد الدنیا، اس دنیا کے بعد وہ آئے گی. لا توصف سنینها ولا تحصى ایامها ولا يموت سکانها. حدیث دیگر ہے، یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے ہے. الناس ابناء الدنیا، لوگ دنیا کے فرزند ہیں، فرزندان دنیا ہیں، دنیا ماں ہے ان کی، انہوں نے دنیا سے جنم لیا ہے، دنیا نے ان کو جنم دیا ہے. ان کی شخصیتیں، ان کی سوچیں، ان کے کردار، ان کے کریکٹر، ان کے اہداف، ان کے ارادے سب دنیا نے جنم دیے ہیں، یہ فرزندان دنیا ہیں. ولا یلام الرجل علی حب امه، اور ہر ایک کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے. دنیا کے بیٹوں کو دنیا سے محبت ہے. یہاں پر یہ وہ ماں ہے جو خود انسان چن سکتا ہے، اگر چاہے تو ماں بدل سکتے ہیں. انسان دین کو اپنی ماں بنا سکتا ہے، فرزند دین بن سکتا ہے انسان، فرزند آخرت بن سکتا ہے انسان. لیکن جو فرزند دنیا بن گیا، دنیا اس کے اندر محبت اپنی ڈال دیتی. الناس ابناء الدنیا، غرر الحکم میں امیر المومنین کا فرمانا ہے، الناس ابناء الدنیا، لوگ فرزندان دنیا ہیں، اولاد دنیا ہیں، دنیا کے بیٹے ہیں، یہ سب یہ دنیا کے بچے ہیں، دنیا نے ان کو جنم دیا ہے. والولد مطبوع علی حب امه، اور انسان کی طبیعت کے اندر رکھ دی گئی ہے اپنی ماں کی محبت. جس جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا ہی کا بیٹا ہے. انسان محبت سے پہچانا جاتا ہے کس کا بیٹا ہے، جس کی محبت ہے اسی کا بیٹا ہے. اگر حب دنیا ہے، دنیا یعنی دنی، پست کام، پست چیزیں، پست حرکتیں، پست مقام، کٹیا چیزیں، حیات، وسائل، زندگی بھی دنیا نہیں ہے قابل مذمت، اور زندگی کے وسائل یہ بھی دنیا، یہ بھی قابل مذمت نہیں ہے. اس کو کہا گیا یہ تو ضروری ہے، اگر وسائل زندگی نہ ہوئے، اگر مال و منال نہ ہوا، اگر گھر نہ ہوا، کاروبار نہ ہوا، اگر معیشت و معاشرت نہ ہوئی، تو تم زندگی نہیں گزار سکتے، آخرت نہیں کما سکتے، کھیتی ویران ہو جائے گی. یہ قابل مذمت دنیا نہیں ہے. قابل مذمت دنیا کی صفت یہ ہے کہ پست ہے. کوئی اعلی چیز دنیا نہیں ہے، ہر پست چیز دنیا ہے. بس یہ آپ کے پاس معیار ہے دنیا کی پہچان کا. اگر کسی گھٹیا آدمی کو دیکھا تو سمجھ لو یہ دنیا کا بیٹا ہے. اگر کسی شخص سے گھٹیا بات سنی، یہ دنیاوی بات کر رہا ہے. جو بھی گھٹیا بات کر رہا ہے وہ دنیاوی بات کر رہا ہے، لیکن جو اعلی گفتگو کر رہا ہے یہ دنیا کی بات نہیں کر رہا. جو مال دے کر بقا خرید رہا ہے، یہ فرزند دنیا نہیں ہے. لیکن جو دین دے کر مال خرید رہا ہے، یہ فرزند دنیا ہے، یہ فرزند دنیا ہے. اس دنیا کی مذمت کی اور فراوان ہے. میں صرف اشارہ چاہ رہا تھا, ایک تو حدیث سے ہمارا مجلس متبرک ہو جائے. کلام امیر المومنین دو چار حدیثیں سنا دی آپ کی خدمت میں. مفصل ہے یہ باب, دنیا کا بہت مفصل ہے. صرف ایک نقطہ آپ مومنین اکرام کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے دیگر مومنین کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ حیات دنیا جس کو قرآن کہہ رہا ہے لہو و لعب و خطر ہے, دلدل, سب سے بڑی تباہی اس کے اندر ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے زیادہ آیات بھی نازل ہوئی ہیں. رسول اللہ کے فرامین بھی سب سے زیادہ اس کے بارے میں کہ دنیا سے بچ, دنیا سے اپنے آپ کو بچا. اور ائمہ اطہار و خصوصاً امیر المومنین نے دنیا سے انسان کو بہت زیادہ آگاہ کیا ہے. ایک عالم دین کا یہ کہنا ہے کہ اگر دنیا کو زبان مل جائے قیامت میں اور دنیا کو کہا جائے, موقع دیا جائے بولنے کا ہے, دنیا بول, کسی سے راضی ہے تو بھی بول, کسی کا شکوہ ہے تو بھی کر, تو دنیا صرف ایک ہستی کا شکوہ کرے گی اور وہ علی ابن ابی طالب کا شکوہ کرے گی. کہ اس نے مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور نہ صرف مجھے پسند نہیں کیا بلکہ مجھے سب کے سامنے ساری کائنات میں مجھے سب کی نگاہوں سے اس نے گرا دیا مجھے, ورنہ لوگ میرے عاشق تھے اگر علی نہ ہوتے, سب دنیا کے عاشق. اس ہستی میں مجھے سب کی نگاہوں سے گرا دیا, سب کی نگاہوں سے گرا دیا. اس وجہ سے شکوا کرے گی دنیا علی کا. یہ حیات دنیا, توجہ فرمائیں کیوں اتنا عظیم خطر ہے اس کا اور کیوں امیر المومنین اس قدر اصرار کر رہے ہیں اپنے پیروکاروں کو, اپنے شیعوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے خطر سے محفوظ رہو اور بچو. حیات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حیات ہے جو خدا نے انسان کو دی ہے, بڑی عظیم نعمتوں میں سے حیات ہے. قرآن مجید نے ذکر بھی کیا ہے کہ حیات اللہ کی نعمت ہے. حیات کا معنی کیا ہے, میں اشارہ کرتا ہوں. یہ گفتگو ہم نے ایک اور باب میں زیادہ تفصیل سے بیان کی ہے, ظاہر مومنین تک وہ گفتگو ابھی نہیں پہنچی. اس گفتگو کا عنوان ہے انسان شناسی از نظر قرآن, قرآن کی نگاہ میں انسان, قرآن کی نگاہ میں انسان کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے. انسان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ایک اہم خوبی یا خصوصیت انسان کے لیے یہ ذکر کی گئی ہے کہ انسان ذی حیات ہے, صاحب حیات ہے. حیوان اردو زبان میں جانور کو کہتے ہیں, عربی میں قرآن میں حیوان جانور کو نہیں کہتے, سبو کہتے ہیں, بہیما کہتے ہیں, انعام کہتے ہیں, مویشی. حیوان کہتے ہیں ذی حیات کو, جاندار, جس کی حیات ہو. لہذا قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک ہے حیوان. ان دار الاخرہ لحی الحیوان الکبری, دار آخرت حیوان ہے, حیوان یعنی حیات ہے اس کے اندر. نہ صرف حیات ہے بلکہ حیات کا خالص ترین چشمہ ہے, جہاں حیات کے علاوہ کچھ بھی نہیں. خالص ترین حیات قیامت کے اندر ہے. حیات کہتے کس کو ہیں؟ حیات اسی وجود کے اندر, ہستی کے اندر, یہ جو خدا ون تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے, پتھر کو, شجر کو, حجر کو, مٹی کو, خاک کو, ہر چیز کو خدا نے حیات دی, ہستی دی ہے, وجود دیا ہے. ہستی کی دو صورتیں ہیں, یا یہ ہستی جیسے خدا نے دی ہے ویسے ہی ہے, یا نہ یہ ہستی ایسی ہے جیسے خدا نے دی ہے ابتدائی حالت میں, اس سے نکل کر آگے بڑھ گئی ہے, اس نے پرورش پائی ہے, اس نے نشو و نما کی ہے, اس نے رشد کی ہے, بڑھ گئی ہے اب یہ ہستی. جس طرح بیج خدا نے دیا ہستی, ایک گندم کا دانہ, چھوٹا سا گندم کا دانہ, اگر تولیں اس کا حجم دیکھیں, اس کے ڈائمینشن دیکھیں تو چھوٹا سا ہے بالکل, لیکن یہی گندم کا دانہ اگر خاک میں ڈال دیں اور خاک کو رطوبت دیں اور کھاد, یہ گندم کا دانہ ایک بہت طولانی وجود بن جاتا ہے. چھوٹا سا دانہ اب طولانی وجود میں تبدیل ہو گیا ہے, اس کا وجود ایک حال پہ رہا نہیں. اگر اتنی سی کنکری ہو جتنا گندم کا دانہ ہے, وہ کنکری بھی خاک میں ڈال دیں, گندم کا دانہ بھی خاک میں ڈال دیں, اور آپ چند دن کے بعد, ایک ہفتے کے بعد, دو ہفتوں کے بعد کنکری کو بھی دیکھیں اور گندم کے دانے کو بھی دیکھیں, دونوں ایک حجم کے، دونوں ایک سائز کے تھے، لیکن دو ہفتوں کے بعد کنکری اسی طرح سے ہے، چھوٹی سی ذرہ، لیکن گندم کا دانا ویسے نہیں، اس میں فرق آ گیا ہے، یہ بڑھ گیا ہے، کنکری کا وجود اتنا ہی ہے، یہ بڑھ گیا ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حیات، جن چیزوں کو اللہ نے ہستی دی ہے، وجود دیا ہے، دو طرح کا وجود دیا ہے، یا ایسا وجود ہے جو نشو و نما کرتا ہے، یا ایسا وجود ہے جو نشو و نما نہیں کرتا۔ ایک جگہ جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے، چھوٹا سا بنایا چھوٹا ہی ہے ابھی تک، بڑا نہیں ہے۔ جس وجود کے اندر، جس ہستی کے اندر نشو و نما آ جائے، اس کو حیات کہتے ہیں۔ نشو و نما حیات ہے، بڑھ جانا حیات ہے، جو نہ بڑھے جیسا ہے ویسا ہی رہے، یہ موت ہے، یہ جمود ہے، یہ جمادات میں سے ہے، اس کے اندر حیات نہیں ہے۔ ٹھہری ہوئی ہستی، ٹھہرا ہوا وجود، اور بڑھنے والا وجود جو آگے بڑھ رہا ہے، مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھنے والے وجود کے بڑھنے کو حیات کہتے ہیں، اور جہاں رکا رہے اس کو جماد کہتے ہیں، اس کو جمود کہتے ہیں۔ جب بڑھتا ہے کوئی وجود، مختلف پہلوؤں سے بڑھتا ہے، رشد کرتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، کبھی اس کا صرف طول اور عرض بڑھتا ہے، گہرائی اور اونچائی بڑھتی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو بڑھتی ہیں، لیکن کس طرح کے، کیا چیز بڑھ رہی ہے ان کی؟ طول اور عرض، یعنی جسم بڑھ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جسم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک کیفیت بھی بڑھ رہی ہے۔ مثلا اگر آپ سیب کا چھوٹا سا بیج، سیب کھاتے ہیں نا، عموماً بیج سمیت ہی کھا جاتے ہیں، ایک دن بیج نکال کے کھائیں، دیکھیں اس کو، چھوٹا سا گندم کے دانے جتنا سیب کا بیج ہے، یہ سیب کا بیج اگر آپ خاک کے اندر دبا دیں، تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹا سا بیج اب چھوٹا سا نہیں رہا، بلکہ اس سے ایک بیل یا ایک درخت، ایک پودا نکلنا شروع ہو گیا، بڑھ رہا ہے، بڑھتے بڑھتے یہ درخت بن گیا ہے، اور درخت بن کر پھر اس کے اوپر پھل لگ گیا ہے۔ اس پھل کے اندر ایک تو درخت بنا کئی میٹر لمبا، اور اس کا تنا بنا چوڑا، ارتفاع ہو گیا اس کا، طول و عرض بھی بڑھ گیا، لمبائی چوڑائی اور گہرائی اونچائی بھی بڑھ گئی اس کی، ایک اور چیز بھی بڑھی، اس کے اندر غذائیت بھی آ گئی ہے، اس کے اندر ذائقہ بھی آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا پاک ترین ذائقہ سیب کے اندر بھرا ہوا ہے، خالص ترین غذائیت سیب کے اندر ہے، نکلا کہاں سے؟ مٹی سے۔ مٹی میں اگر انسان ہاتھ ڈالے، ہاتھ گندا ہو جاتا ہے، لیکن مٹی سے اگر پودا، مٹی کا نچوڑ نکال کر اس کے اوپر پھل لگ جائے، تو یہ غذائیت بن جاتی ہے، یہ غذائیت ہے۔ اب بڑھ رہا ہے، اس کے اندر رنگ بھی بڑھ رہا ہے، سیب کا حجم بھی بڑھ رہا ہے، اور سیب کے اندر غذائیت بھی بڑھ رہی ہے۔ بس یہ ساری چیزیں پیدا بھی ہو رہی ہیں، اور پیدا ہو کر بڑھ بھی رہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نشو و نما، اس کو کہتے ہیں رشد، اس کو کہتے ہیں گروتھ۔ یہ وجود ایک ہی وجود ہے، لیکن بڑھ بڑھ رہا ہے، مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ حیات ہے، یہ حی ہے۔ لیکن اس کی حیات اگر فقط اسی حد تک ہے کہ اس کا طول و عرض بڑھتا ہے، اس کے اندر ذائقہ بڑھتا ہے، اس کی غذائیت فقط بڑھتی ہے اور کوئی چیز نہیں بڑھتی، اس وقت اس کو کہتے ہیں حیات نباتی۔ یہ حیات ہے، لیکن یہ حیات نباتی حیات ہے، یہ باٹنی کی حیات ہے فقط۔ لیکن یہی حیات اگر اس میں بڑھنے کے پہلو اور بھی آ جائیں، بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں اگر حرکت بھی کرنا شروع کر دے، اور حرکت کے ساتھ اگر ارادہ بھی اس میں آ جائے، اگر احساس بھی اس کے اندر آ جائے، اس کو کہتے ہیں حیات حیوانی۔ اور اگر بڑھتے بڑھتے اس کے اندر عقل بھی آ جائے، شعور اور بصیرت بھی آ جائے، علم اور معرفت بھی آ جائے، اس کو کہتے ہیں حیات انسانی۔ یہ حیات انسانی ہے، اور اگر یہ حیات انسانی بڑھتی بڑھتی خدا کا قرب تک جا پہنچے، قرب خدا تک جا پہنچے، اس کو کہتے ہیں حیات ملکوتی۔ یہ حیات ملکوتی ہے۔ مولا رومی نے بڑا خوبصورت یہ نقطہ بیان کیا ہے، وقت نہیں میں آپ کو ساری طول و تفصیل عرض کروں، بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، کہ میں جمادی تھا، جمادات میں سے تھا، پھر میرے اندر حیات آ گئی، اور وہ حیات پہلے آئی نباتاتی، نباتاتی حیات کے بعد حیات حیوانی، اور حیات حیوانی کے بعد حیات انسانی، اور یہ حیات بڑھتی ہی چلے جا رہی ہے۔ مولا رومی کا یہ کہنا ہے کہ از جمادی مردم و نامی شدم، یعنی میں جمادی خاک تھا۔ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، ہم نے انسان کو کہاں سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، مٹی جمادات میں سے ہے۔ اس مٹی سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے سلالہ نکالا، نچوڑ نکالا، یہ حیات نباتی بن گیا۔ اس سلالے سے خدا نے نطفہ بنایا، نطفہ بنا کر رحم میں ڈال دیا، یہ حیات حیوانی میں آ گیا، جسم بن گیا۔ پھر اس کے اندر خدا نے روح ڈال دی، یہ حیات انسانی بن گئی۔ لیکن ابھی یہ گروتھ، یہ نشو و نما رکی نہیں ہے، یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مولا رومی کے بقول کہ از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم و حیوانی شدم، میں جمادی جمادات میں سے تھا، پھر وہاں سے مجھے موت نے منتقل کیا، عالم نباتات میں موت لے آئی، پھر عالم نباتات میں آ کر میں رک نہیں گیا بلکہ وہاں سے آگے بڑھا، مجھ میں حیات حیوانی آ گئی، از حیوانی مردم و آدم شدم، پھر مجھے عالم حیوانی سے ترقی کر کے حیات انسانی میں آ گیا، پس چترسم کیز مردن کم شدم، پس میں مرنے سے ڈروں کیوں، کیونکہ موت نے مجھے پیچھے نہیں بلکہ آگے ہی کیا ہے۔ میں مٹی تھا، مرا تو سلالہ بن گیا، سلالہ تھا مرا تو نطفہ بن گیا، نطفہ تھا مرا تو انسان بن گیا، پس میں موت سے کیوں ڈروں، تو موت تو مجھے پیچھے نہیں لے کر گئی، موت مجھے آگے ہی لے کر آئی، اور ابھی میں آدمی ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ اب میری باری ہے کہ میں آدمیت سے بھی آگے بڑھوں، رشد کروں، ترقی کروں، حیات کی اگلی منزل طے کروں۔ بار دیگر گرب میرم از بشر، از ملائک درارم بال پر، اب حیات بشری سے بھی میں آگے بڑھوں گا اور حیات ملکوتی میں چلا جاؤں گا۔ اور پھر کہا، پھر فرمایا کہ بار دیگر از ملک پرن شوم، آنچ در عقل اتنا آید آن شوم۔ اور پھر اس کے بعد حیات ملکوتی سے بھی میں آگے بڑھوں گا، اور یہ وہ حیات ہوگی جو تیری عقل اس کو احاطہ نہیں کر سکتی، تو نہیں سمجھ سکتا، وہ حیات اخروی ہے، وہ حیات بہشتی ہے، وہ حیات اعلی و حیات جاوید ہے، جس کو خدا نے فرمایا خیر و ابقا۔ بس ابھی تک جو آپ کی خدمت میں عرائض پیش کی، خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس کی خلقت کا یہ تسلسل ہے، اس کو حیات عطا کی۔ حیات معنی ہے، حیات کا مطلب ہے رشد، نشو و نما، ترقی کرنا، آگے بڑھنا، پہلے مرحلے سے آگے جانا، پہلے وجود سے آگے بڑے وجود میں جانا، اس منزل سے اگلی منزل کی طرف جانا، اس کا نام حیات ہے۔ جہاں پر یہ سفر رک جائے اس کا نام موت ہے، رک گئے اگر تو مر گئے آپ، اگر بڑھتے رہے آگے تو زندہ تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بیچ میں حیات کو اللہ نے تقسیم کیا، ایک ہے حیات دنیا، کیوں پست ہے، کیوں مذمت کی حیات دنیا کی، حیات دنیا کی مذمت یہ ہے کہ حیات ہونے کی وجہ سے اس میں رشد تو ہے، نما تو ہے، نمو تو ہے، لیکن یہ نمو آگے بڑھ رہا ہے، انسان پستی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ حیات دنیا یعنی پست زندگی، اگر انسان پستی کی طرف آگے بڑھے، بڑھ تو رہا ہے، رکا ہوا نہیں، چونکہ ہائی ہے، ہائی نے آگے بڑھنا ہے، ہائی نے نشو نما کرنی ہے، لیکن یہ نشو نما کر کے اوپر نہیں جا رہا، نشو نما کر کے نیچے جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اعمال حیات دنیا ہے جو انسان کو مقصد کی طرف اوپر نہیں، مقصد سے دور کر رہے ہیں۔ حیات دنیاوی انسان کے نشو و نما میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، انسان کے سفر کو بدل دیتی ہے، یعنی وہ شاخیں جو اوپر کی طرف جانی چاہیے تھیں حیات دنیاوی، ان کا رخ نیچے کی طرف کر دیتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، اس کے بہت سارے حصے جسمانی ایسے جو اوپر کی طرف رشد کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں جو اوپر کی طرف رشد کرتی ہیں کہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے, انسان کا یہ رخ نیچے کی طرف ہو جائے, خاک کی طرف ہو جائے, رشد تو کر رہا ہے لیکن الٹی سمت میں رشد کر رہا ہے. حیات ہے لیکن حیات تو دنیا پستی کی طرف سفر شروع کر دیا انسان نے, اور جتنا آگے بڑھے گا اتنا پست تر ہوتا جائے گا, اتنا گھٹیا ہوتا جائے گا, اتنا خدا سے دور ہوتا جائے گا, اتنا اپنے مقصد سے دور ہوتا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ حیات دنیا سب سے بڑا خطرہ ہے انسان کے لیے. باقی خطرات, باقی چوٹیں ہیں, چوٹوں سے انسان کو زخم ہوتا ہے لیکن انسان کا رخ نہیں مڑتا. آپ جا رہے ہیں کسی مقصد کی طرف, آپ کا رخ موڑ دیا جائے, دوسری طرف کر دیا جائے, اور آپ جدھر سے آ رہے ہیں, جیسے ایک انسان کی آنکھیں بندی ہوئی ہیں, بچوں کو کھیلتے ہیں نا جب, اور بچے کو آپ نے کہا کہ اس دیوار کی طرف جاؤ, راستے میں آپ نے اس کا رخ موڑ دیا کسی اور طرف, مقصد سے دور کر دیا. اس میں بھی نقصان ہے. اگر راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے, چوٹ لگ جائے, اس چوٹ میں بھی نقصان ہے. ہم سفر کی چوٹوں سے بچتے ہیں لیکن رخ موڑنے سے نہیں بچتے. ہمارا رخ بے شک موڑ دیا جائے, اس کی پرواہ نہیں ہے, بس چوٹ میں لگے. عزیزان, اگر چوٹ لگ بھی جائے, تیرا رخ نہ مڑے, تو مقصد تک زخمی ہو کر پہنچ جائے گا. لیکن اگر تجھے زخم نہ لگا اور تیرا رخ مڑ گیا, تو کبھی مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا. دین کی راہ پہ جب انسان رہتا ہے, پست نہیں ہوتا, حیات دنیاوی اختیار نہیں کرتا. سختیاں آتی ہیں, دشواریاں آتی ہیں, لیکن یہ سختیاں تیرا رخ نہیں موڑتی, یہ مصائب تیرا رخ نہیں موڑتے. اگر تو فقیر ہے, فقر تیرا رخ نہیں موڑتا. اگر تو ادھر ہی جا رہا ہے جدھر جانا ہے, دشواری ضرور ہے, تلخی ضرور ہے, لیکن اگر ایک ایسا مال تجھے مل گیا ہے, اس مال نے تیرا رخ موڑ دیا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو مال ملتا ہے وہ ان کا رخ مڑ جاتا ہے. ایک اصطلاح آپ استعمال کرتے ہیں بول چال کے اندر, نو دولتیا, کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کرتے ہیں نا, کیا مراد لیتے ہیں اسے؟ آج اس کو نئی نئی دولت ملی ہو, ایک بھوکا ننگا آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, ناگہان کہیں سے اس کے ہاتھ مال و دولت آ جائے. اور جو ان اور روایات میں بھی ہے کہ چند آدمیوں سے بچو, احمقوں سے بچو, بیوقوفوں سے بچو, لئیموں سے بچو, پست و فرومایا لوگوں سے بچو. ان میں سے ہے کہ نو دولتیوں سے بھی بچو. نو دولتیاں بہت خطرناک ہوتے ہیں, یعنی وہ جو بھوک کاٹ کے ناگہان دولت مند ہو جاتے ہیں. جب ایک دم ان کے پاس دولت آتی ہے, ان کی شخصیت بدل جاتی ہے, ان کا اخلاق بدل جاتا ہے. نو دولتیاں, یعنی دولت نے جس کا رخ موڑ دیا ہو, رخ موڑ دیا ہو. بعض انسانوں کا رخ موڑ جاتا ہے. حیات دنیاوی کیوں غلط ہے, کیوں قابل مذمت ہے؟ چونکہ انسان کا رخ, انسان کی فطرت کا رخ موڑ دیتی ہے, اور رخ بھی نہ دائیں بائیں, نیچے کی طرف موڑ دیتی ہے, پستی کی طرف موڑ دیتی ہے, گھٹیا پن کی طرف رخ موڑ دیتی ہے. اب ممکن ہے مال و منال, جائیداد بڑھتی جائے, منصب بڑھتا جائے. کتنے لوگ ہیں جب ان کو کوئی منصب نہیں تھا, کوئی عہدہ نہیں تھا, کوئی سیکرٹری نہیں تھا, صدر نہیں تھا, وزیر نہیں تھا, منسٹر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, انسان تھا, انسان تھا, رخ ٹھیک تھا, رشد کر رہا تھا, انسانیت تھی اس کے اندر. لیکن جس دن سے عہدہ ملا ہے, عہدہ آ گیا ہے, انسانیت ختم ہو گئی, رخ مڑ گیا. رخ مڑ کے رخ نیچے کی طرف, پستی کی طرف آ گیا. ابھی باپ کو چپڑاسی کہتا ہے, اگر باپ اس کو ملنے چلا جائے, اپنے کلیگس کو نہیں بتاتا میرا باپ آ گیا, میرا چچا آ گیا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ نوکر ہے ہمارے گھر میں, آج ملنے آ گیا ہے. وہ ہے نا, سنا ہوا آپ نے یہ داستان. تعارف نہیں کرواتے اپنے غریب رشتہ دار کا, تعارف نہیں بتاتے کہ یہ بھی میرا رشتہ دار ہے, یہ چچا ہے, یہ ماموں ہے, یہ سلام چھوڑ دیتے ہیں ان سے. رخ مڑ گیا, انسانیت ان کے اندر ختم ہو گئی. اور جب انسان کو دولت و ثروت و مال, منصب و جاہ و مقام, رخ انسان کا موڑ دے, انسان کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے. آگے بڑھ رہا ہے, روز بروز آگے جا رہا ہے, حیات ہے لیکن پستی کی طرف مسلسل حیات جا رہی ہے. وہ انسان جس کا پاؤں پھسل گیا ہو رکا ہوا تو نہیں ہے. پہاڑی سے پاؤں پھسل گیا، اگر 100 منزلہ عمارت سے نیچے پاؤں پھسل گیا، آ تو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے لیکن نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور جتنا نیچے جا رہا ہے تباہی و ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. اس انسان کو اپنی سپیڈ پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں تم سے تیز تر میں آ رہا ہوں، یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے عزیزان. اور دنیا جب انسان کا رخ موڑ دیتی ہے، مسخ کر دیتی ہے انسان کو. کربلا میں جو لوگ آئے قاتل بن کر، کس چیز نے ان کا رخ موڑا؟ درندے بنا دیا. یہ انسان تھے، درندے کیسے بن گئے؟ ان کی انسانی شخصیت ختم ہوگی دنیا نے. عبید اللہ نے ان کو بلایا، ایک کو کہا تجھے رئی کی حکومت دینی ہے، ایک کو کہا تجھے فوج کی سالاری دینی ہے، ایک کو کہا تجھے کربلا کا لٹا ہوا مال دینا ہے، ایک نے کہا تو ظلم کر تجھے ڈبل انعام دینا ہے، تجھے باغ و کھیت دینے ہیں، تجھے عہدہ و مقام دینا ہے، تجھے اپنے قبیلے اور پارٹی کا سربراہ ماننا ہے. جا تو حسین ابن علی کو قتل کر، اور کیا انہوں نے قتل کیا. کس چیز نے رخ موڑا؟ سید الشہداء فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں الناس ابناء الدنیا، لوگ دنیا کے فرزند ہیں. حیات دنیاوی حیات ہے، رشد ہے، آگے بڑھ رہا ہے، نشو و نما ہے، لیکن پستی کی طرف، نیچے کی طرف، رخ نیچے کی طرف ہے، ہلاکت کی طرف ہے. اس لیے سب سے بڑا خطرہ انسان کی راہ پر، جو انسانیت کی راہ کو بدل دیتا ہے، وہ دنیا کا خطرہ ہے. باقی خطرات اتنے خطرے ہیں، لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ راس کل خطیہ. اور کوئی انسان فریب دنیا میں آ جائے، چونکہ پست ہے، پست کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ کبھی اپنے پست وجود کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا. گٹیا گٹیا پن کے ساتھ نہیں آتا، گٹیا ہولیا بدل کے آتا ہے، اپنے آپ کو بڑھیا بنا کر لاتا ہے، اپنے آپ کو پرکشش بنا کے لاتا ہے. دنیا ہمیشہ فریب دیتی ہے. امیر المومنین دنیا کو کہہ رہے ہیں یا دنیا یا دنیا، توجہ فرمائیں کون سی ہستی ہے اور کس حالت میں. یہ حالت امیر المومنین کی ہے، محراب عبادت میں شب کے وقت، رات کے وقت اپنی ریش ہاتھ میں تھام کر اور روتے ہوئے، اور نہ معمولی رونا، تڑپ تڑپ کے رو کر یہ فرما رہے ہیں یا دنیا الیک انی، تو مجھ سے دور ہو جا، ابھی تعرضتی تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے، ام الی تشوقتی تو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے، لاحان ہینوں کے ہیہات غری غیری. وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جب تو علی کو دھوکہ دے سکے، جا کسی اور کو دھوکہ دے جا کر، علی تیرے دھوکے میں آنے والی ہستی نہیں ہے. دنیا دھوکہ دیتی ہے عزیز امام، دنیا بیس بدل کے آتی ہے، دھوکے میں مت ہو، کروفر بنا کر آتی ہے، مقدس رنگ چڑھا کے آتی ہے، بیس بدل کے آتی ہے، کبھی بڑی مقدس بن کر، کبھی مانویت بن کر، کبھی شریعت بن کر، کبھی دین بن کر، کبھی شخصیت بن کر، کبھی ترقی بن کر، کبھی کیا بن کر، ہر حالت میں آتی ہے. انسان کو لگتا ہے کہ میں ایک اچھی راہ پر جا رہا ہوں، علی فرمانے کہ میرے قریب نہ آنا، ہرگز نہ آنا. یہ غور طلب نقطہ ہے، بہت اس نقطے کے اوپر توجہ فرمائیں، گھر میں جا کر بھی سوچیں. کربلا میں جو ظلم ہوا اتنا شدید، صرف سید الشہداء کو مارنا مقصد نہیں تھا، مارنے کے لیے ایک ضرب کافی تھی، ایسے ہی ہوتا ہے، ایک ضربت سے شہادت ہو جاتی ہے. بہت سارے شہیدوں کو شہادت کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے، ایک ضربت لگتی ہے. امیر المومنین کو ایک ضربت لگی، چونکہ مقصد اس کا صرف مارنا تھا، اس کا مقصد صرف، اس لعین کا، ابن ملجم کا، اشق الاشقیاء کا مقصد صرف مارنا تھا. یہ بہت سارے آئمہ اطہار ہستیاں ہیں مقدس جن کو زہر دی گئی، چونکہ مقصد صرف مارنا تھا، شہید کرنا تھا، شہادت کے لیے زہر کا ایک انگور، زہر سے بجھا ہوا شربت، زہر ملا ہوا کوئی پھل، کوئی کھانا دے دیا، مقصد صرف شہید کرنا تھا، لیکن کربلا میں مقصد فقط مارنا نہیں تھا، مقصد کیا تھا؟ انعام پانا، اتنا ظلم کرنا کہ اس ظلم پر انہیں انعام بھی ملنا تھا. اس قدر ظلم، کس چیز نے اتنا اندھا کر دیا؟ عبیداللہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم جو کربلا میں لشکر بنا کر حسین کو قتل کرنے، جو لوٹو گے وہ بھی تمہارا ہے، اور جتنا ظلم کرو گے، ہر ظلم کے بدلے، ہر عمل کے بدلے تمہیں انعام بھی ملے گا. اس لیے سید الشہداء کو شہید کر کے پھر بھی نہیں رکے. اگر صرف مارنا مقصد ہوتا، شہید کر چکے ہیں، اب رک جاتے، لیکن نہ، شہید کر کے بھی نہیں رکے. شہید کر کے پھر لاشوں کو پائمال کیا گیا. گھوڑے دوڑائے، اس وقت تک گھوڑے دوڑاتے رہے جب تک لاش حسین میں کوئی عضو سالم بچ گئے. اس وقت تک گھوڑے دوڑاتے رہے جب مطمئن ہو گئے کہ لاش حسین میں کوئی حصہ باقی نہیں بچا، پھر چھوڑ دیا گھوڑے دوڑا. پھر اس دستے کا سرغنہ جاتا ہے، جا کر عمر سعد کو کہتا ہے، اے عمر سعد، تجھے پتا ہے اعلان ہوا تھا کہ جو زیادہ عمل کربلا میں کرے گا اسے انعام ملے گا. کہا، سب سے زیادہ انعام مجھے دے دو. عمر سعد نے کہا، کس بات کا؟ کہا، جا کر لاش حسین دیکھ لے، میں نے لاش حسین کا کوئی حصہ سالم نہیں چھوڑا. اگر یقین نہ آئے تو میرے گھوڑوں کے سن دیکھ لے. اس لیے جب بی بی نے اپنے بھیا کی لاش اٹھائی، جب لاش پہ گئی تو فرمایا، انتل حسین، تو حسین ہے، انتل حسین، جس کا کوئی عضو سالم نہیں بچا، انتل حسین، تو میرا حسین ہے، تو فاطمہ کا حسین ہے. یہ وہ حسین تو نہیں جو میدان میں بھیجا. لاش کے ٹکڑے کر دیے، انتہا کر دی ظلم کی. ایک عالم بزرگوار سید بحر العلوم سے یہ منقول ہے، یہ واقعہ. سید بحر العلوم جب حضرت عباس علمدار قمر بنی ہاشم کے روزہ اطہر پہ پانی آ گیا تھا، جہاں روزہ ہے جناب قمر بنی ہاشم کا مزار ہے، اصلی قبر بہت نیچے ہے، تہ خانے میں ہے، اور وہاں عموماً پانی آ جاتا ہے. جب پانی آ گیا اس قبر شریف میں، جناب بحر العلوم اس وقت ان کا زمانہ تھا، مرجع تقلید تھے، رہبر تھے، انہوں نے ایک معمار بلایا اور اسے لے گئے جناب قمر بنی ہاشم کی قبر اطہر کی تعمیر کے لیے. معمار چونکہ وہاں جانے نہیں دیتے تھے، جناب بحر العلوم نے وہ سرداب یا زیر زمین کا حصہ کھلوایا، معمار کو لے کر نیچے گئے اور اس معمار کو کہا، اے معمار، اس طرح سے اس قبر کی تعمیر کر کہ میرے مولا کے روزہ اطہر پہ پانی نہ آ سکے، اندر نہ جا سکے قبر. اس معمار نے ایک سوال کیا، معمار نے جناب بحر العلوم سے سوال کیا، کہنے لگا، اے سید بزرگوار، اے عالم بزرگوار، اے رہبر تشیع، مجھے یہ بتا، تو سید ہے، یہ تیری جد ہے، عباس علمدار تیری جد ہے، مجھے یہ بتا کہ آپ ہی لوگوں نے ہمیں سنایا ہے کہ مولا عباس کا قد بہت دراز تھا، لمبا تھا، کہ جناب قمر بنی ہاشم جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو مولا کے زانو گھوڑے کی گردن تک جا پہنچتے تھے، اس قدر قد مولا کا دراز تھا. کہنے لگا، میں نے تو یہ سنا ہے مولا کا قد اتنا دراز قد تھا، لیکن اے سید، مجھے یہ بتا کہ جب اتنا دراز کا قد کسی کا ہو تو چھوٹی اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ یہ روزہ اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ یہ سوال پوچھنا تھا معمار کا. بحر العلوم نے رونا شروع کر دیا، اپنا سر پر ماتم شروع کر دیا، بلک بلک کے روئے. میں بہت پریشان ہو گیا, میں نے کیا پوچھ لیا, سید اس قدر کیوں رو رہا ہے, سید کیوں اتنا بےتاب ہو گیا. باہر لوگوں کی فریادیں نکل گئیں. میں ماں نے پوچھا, اے سید معاف کر, اگر میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی ہے, درد تیرا دل تو کھا گیا ہے, تو مجھے معاف کر. میرے ذہن میں سوال آیا تھا, میں نے سنا ہوا تھا کہ مولا عباس کا قد بہت دراز تھا لیکن یہ قبر بہت چھوٹی ہے. تو سید بحر العلوم نے روتے ہوئے کہا, اے معمار, تجھے پتا نہیں میرے مولا کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. اب تو خود بتا کہ وہ دراز قد, وہ نازنین قد, وہ رانا قد, جب اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہو, ان ٹکڑوں کے دفن کرنے سے کتنی قبر بنے گی. تمام شہداء شہادت کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے شروع ہوئے. کمر بنی ہاشم کی شہادت سے پہلے کمر بنی ہاشم کے ٹکڑے شروع ہوئے. جب پانی لے کر خیمے کی طرف آئے, جس ہاتھ میں مشکیزہ تھاما ہوا تھا اس ہاتھ کو لیلین نے قلم کر دیا, جسم کا ایک ٹکڑا ہو گیا, دوسرے ہاتھ میں تھام لیا, دوسرے ہاتھ کو لیلین نے آ کر قلم کر دیا, پھر جسم کا ایک اور ٹکڑا ہو گیا. اور اس وقت علی کے بیٹے نے مشکیزہ دانتوں میں تھام لیا اور خیمے کا رخ کر لیا. عمر سعد حکم دیتا ہے کہ اب عباس کو نہیں پانی کو نشانہ بناؤ. ایک لگین نے تیر مارا, مشکیزے کا سوراخ ہو گیا, سارا پانی زمین پر گر گیا. جب پانی زمین پہ گر گیا تو عباس نے سوچا, اب خیمے کس لیے جاؤں, اب پانی تو پہنچا نہیں سکتا. اب علی کے بیٹے نے جنگ کا ارادہ کر لیا, لیکن جب بازو ہی نہ ہو تو جنگ کیسے ہو سکتی ہے. لڑکوں نے گھیر لیا, ایک لگین نے آ کر ایک گرد سے ریت میں سے عباس کو مارا. جب گرد سے لگنا تھا آواز آئی, لیا لیا یا میرا, اے مولا آئیو. اب آپ کا غلام زید پہ نہیں, سید الشہداء نے جب یہ ندا سنی فرمایا, عباس میری قبر ٹوٹ گئی. عباس اٹھا نہیں جا رہا. سید الشہداء اپنے آپ کو بھیا کے اوپر پہنچاتے ہیں. اس وقت روایات میں لکھا ہے جناب عباس ابھی سانسیں جاری ہیں, سر اقدس اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھا, آنکھوں سے خون صاف کیا اور سید الشہداء فرماتے ہیں, بھیا مجھے معلوم ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, ابھی خیمے لے کر جاتا ہوں, بہنیں مداوا کریں گی, آرام آ جائے گا. جب خیمے کا نام آیا تو آنکھوں سے اشارہ کیا, نہ مولا مجھے خیمے لے کر نہ جانا. اور سید الشہداء کی آواز آئی, انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم, يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت مقام نصیب فرما, جو بیمار علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بعض مریضوں کے لیے خصوصی التماع سے دعا کی گئی ہے, پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جملہ مرضہ اسلام سمیت ان مد نظر مریضوں کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما. جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم و فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان آزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہے نیست و نابود فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات، بانیان مجلس، شرکائے مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔